کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے آ کر کہا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کر رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب وہاں پہنچے تو اس سے فرمایا، بھائی جو بات تو نے میرے لیے کہی ہے اگر میں نے ایسا کیا ہے تو خدا مجھے بخشے، اور اگر نہیں کیا تو خدا تجھے بخش دے کہ تو نے بہتان لگایا۔ جب کوئی سائل آپ کے پاس آتا تھا تو خوش و مسرور ہو جاتے اور فرماتے تھے، خدا تیرا بھلا کرے کہ تو میرا زاد راہ آخرت اٹھانے کے لیے آ گیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ میں ارشاد فرماتے ہیں، خداوند میرا کوئی درجہ نہ بڑھا مگر یہ کہ اتنا ہی خود میرے نزدیک مجھ کو گھٹا، اور میرے لیے کوئی ظاہری عزت نہ پیدا کر مگر یہ کہ خود میرے نزدیک اتنی ہی باطنی لذت پیدا کر دے۔
سامعین، کتاب صحیفہ سجادیہ آپ کی دعاؤں کا بہترین مجموعہ ہے، اس میں بے شمار علوم و فنون کے جوہر موجود ہیں۔ یہ پہلی صدی کی تصنیف ہے۔ صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا شاہکار اور عزاداری امام حسین علیہ السلام آپ کے عشقوں کی یادگار ہے۔ علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب کلام اللہ یعنی قرآن مجید اور لسان اللہ کی تخلیق نہج البلاغہ کے بعد صحیفہ سجادیہ الہی حقائق و معارف کا سب سے زیادہ قیمتی خزانہ ہے۔ اسی لیے بعض اسلامی دانشوروں نے اس کو اخت القرآن، انجیل اہل بیت علیہ السلام اور زبور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب عطا کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک اور قیمتی یادگار آپ کا رسالہ حقوق ہے، جس میں آپ نے انسانوں کے ایک دوسرے پر مختلف حقوق و فرائض ذکر کیے ہیں۔ سامعین، ہم اپنی اس مختصر گفتگو کو امام علیہ السلام کے اسی رسالہ حقوق کے چند جملوں پر ختم کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے ساتھی اور دوست کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اس پر احسان اور حسن سلوک سے کام لو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کے حق میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، جہاں تک ممکن ہو اس کی دوستی میں کوتاہی نہ برتو، اس کے خیر خواہ اور پشت پناہ رہو اور رحمت و شفقت کا چشمہ بنے رہو، اس کے لیے مشکل و عذاب کا باعث نہ بنو۔
سامعین، ایک بار پھر ہم آپ سب کو فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
تیرا سجدہ تیری مسجد تیرا کعبہ سجا، تیرا سجدہ تیری مسجد تیرا کعبہ سجا، ہر عبادت میں ہے روشن تیرا چہرہ سجا، ایک طرف عظمت تورات و زبور طرف عظمت تورات و زبور و انجیل، ایک طرف تیری دعاؤں کا صحیفہ سجا، تیرا سجدہ تیری مسجد تیرا کعبہ سجا، تیرا سجدہ تیری مسجد تیرا کعبہ سجا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، حسب معمول پروگرام کا آغاز ایرانی اخبارات سے کرتے ہیں اور پہلے پیش ہیں روزنامہ ایران کی کچھ اہم سرخیاں۔ علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی کے نمائندوں نے تہران میں جنگی معذور افراد اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب کے جوانوں نے تیل اسمگل کرنے والے بحری جہاز کو پکڑ لیا، اور افریقہ حکومت کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہے، نائب صدر محمد رضا عارف۔ اور یہ ہیں روزنامہ کیہان کی بعض اہم سرخیاں۔ کورونا ایک بایولوجیکل ہتھیار تھا جس کی تیاری میں امریکہ نے کردار ادا کیا۔ کرنسی کے بارے میں برکس کے خلاف ٹرمپ کی دھمکی سے امریکہ کی کمزوری آیاں ہو گئی، اور رواں سال کے 10 مہینوں میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ ایران کی 60 ارب ڈالر کی تجارت۔ سامعین، اب پاکستانی اخبارات۔ پہلے روزنامہ جنگ کی کچھ اہم سرخیاں۔ صدر زرداری 5 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے، مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی، وزیر اعظم شہباز شریف۔ پیکا ایکٹ میں ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج۔ آرمی چیف کو عمران خان کا کوئی خط نہیں ملا، سیکورٹی ذرائع۔ اور یوم یکجہتی کشمیر، پنجاب پولیس کے سیکورٹی انتظامات مکمل۔ سامعین، اب روزنامہ نوائے وقت کے اداریے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اداریے کا عنوان ہے بجلی کے نرخوں میں 2 روپے کمی کی درخواست۔ اخبار لکھتا ہے کہ کراچی الیکٹرک سمیت تقسیم کار کمپنیوں نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا سے یہ 6 ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مدد 6 ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ملک بھر کے لیے تقریباً 2 روپے فی یونٹ کمی کی درخواست دائر کی ہے۔ نیپرا 12 فروری کو اس درخواست پر سماعت کرے گی۔ کیپیسٹی چارجز میں کمی سے بجلی صارفین کو ریلیف ملنے کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ صارفین کو 52 ارب 12 کروڑ روپے کے ریلیف کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی۔ گو کہ ابھی نیپرا کو 2 روپے کمی کی درخواست ارسال کی گئی ہے، اب 12 فروری کو آنے والے فیصلے سے پتہ چل سکے گا کہ آیا نیپرا نے درخواست کے مطابق 2 روپے فی یونٹ کمی کی ہے یا چند پیسوں کی۔ بجلی کے نرخوں میں متوقع 2 روپے فی یونٹ کمی سے عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور ملے گا، لیکن جب تک بجلی کے بلوں میں موجود جائز و ناجائز بھاری ٹیکسز کو ختم نہیں کیا جاتا، عوام کو حقیقی ریلیف نہیں دیا جا سکتا، جس کے لیے اتحادی حکومت بظاہر کوشاں دکھائی دیتی ہے۔ گزشتہ دنوں حکومت کی جانب سے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے کچھ معاہدوں کی منسوخی یا قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کیے گئے، مگر ان اقدامات سے بھی عوام کو کسی قسم کا ریلیف ملتا نظر نہیں آتا۔ اگر حکومت ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتی ہے تو اسے مہنگائی بڑھانے والے اسباب بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں کو قابو کرنا ہوگا، تاکہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ عوام کی مشکلات میں بھی کمی آئے۔ اور سامعین، اب ہندوستانی اخبارات کا مختصر جائزہ۔ پہلے پیش ہیں روزنامہ قومی آواز کی کچھ خاص خاص سرخیاں۔ مہا کمبھ کا پانی سب سے آلودہ، جائے بچن کے بیان پر ہنگامہ شروع، وی ایچ پی نے کیا گرفتاری کا مطالبہ۔ گجرات میں نافذ ہوگا یکساں سول کوڈ، حکومت نے تشکیل دی 5 رکنی کمیٹی۔ اکھلیش یادو کا پارلیمنٹ میں حکومت پر شدید حملہ، مہا کمبھ حادثے کے اعداد و شمار جاری کرنے کا مطالبہ۔ دہلی اسمبلی انتخابات 2025، ووٹنگ 5 فروری کو، پولیس ہائی الرٹ پر۔ اور غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن کی بے مدت حراست پر سپریم کورٹ کا اظہار تشویش، مرکز سے جواب طلب۔ سامعین، روزنامہ انقلاب نے آج کا اداریہ کتنا ظلم کون ذمہ دار کے زیر عنوان لکھا ہے، تو ایک نظر ڈالتے ہیں اس اداریے پر۔ اخبار لکھتا ہے کہ ایودھیا ضلع میں جو وحشتناک سانحہ ہوا، اس نے جہاں نئے زخم لگائے وہیں پرانے زخموں کو تازہ بھی کیا ہے۔ یہ 22 سالہ خاتون، جس کے ساتھ مبینہ طور پر نہایت اذیت ناک حرکت کی گئی، نربھیا سے مختلف نہیں ہے، یہ کٹھوا کی دوشیزہ سے بھی مختلف نہیں ہے۔ جب جب ایسے سانحات رونما ہوتے ہیں، تب تب ایک تیر سے کئی شکار کیے جاتے ہیں۔ متاثرہ کی عصمت و عفت کو تو ہدف بنایا ہی جاتا ہے، اس کے اہل خانہ کو بھی رسوائی کے دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ متاثرہ ہی کو اذیت نہیں پہنچائی جاتی، اس کے اہل خانہ کو بھی شدید ذہنی اذیت سے دوچار کیا جاتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ نہ تو اس نو کے درج شدہ واقعات کی فہرست مختصر ہے، نہ ہی درج نہ ہونے والے واقعات کی تعداد کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب واقعات اور سانحات پر پردہ ڈالنے کی کوششوں کے خلاف مزاحمت اور معاملہ درج کروانے کی کوشش کے واقعات پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے ہیں، مگر سماج میں اس سے زیادہ خرابیاں در آئی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایسے واقعات وقفے وقفے سے پورے ملک کو اجتماعی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ نربھیا کے بعد ہمارے ہندوستانی سماج کی کتنی بچیوں کو نربھیا بنایا گیا، اس سوال پر غور کرتے ہوئے جو چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں: کسی سے بدلہ لینے، کسی کا استحصال کرنے، نیچا دکھانے، سبق سکھانے وغیرہ کے لیے خواتین ہی کو ہدف بنانے کا رجحان برقرار ہے، اور اس میں متاثرہ کی غربت اور معمولی یا اس سے بھی کم خاندانی اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تشدد کے نت نئے طریقوں کے ذریعے متاثرہ کو نشان عبرت بنا دینے کا طرز عمل اب پہلے سے زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ تیسرے، ممکنہ طور پر ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ نہ صرف متاثرہ کے خاندان کو بلکہ اس کے تمام رشتہ داروں، حتیٰ کہ پوری برادری کو دہشت زدہ کیا جائے، اور جس قدر رسوا کیا جا سکتا ہے کیا جائے۔ چوتھا، سب بدلے کی بھاونا ہو سکتا ہے۔ چوتھا سبب بدلے کی بھاونا ہو سکتا ہے جو کسی سیاسی زاویے کے سبب بڑھ جاتی ہو۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے عشر فجر کا خصوصی پروگرام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل اذا يسر۔
بہار انقلاب،
سماعت
سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ اور عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ عشر فجر کے بابرکت ایام اور اسلامی انقلاب کی فتح کی سالگرہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ایران کا اسلامی انقلاب جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بابصیرت قیادت میں کامیاب ہوا، ایک روشنی کی مانند تھا جس کی کرنیں نہ صرف خطے کے ممالک بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنا نور پھیلا رہی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان پر اسلامی انقلاب کے اثرات کا مختصر جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامن، 1947 میں پاکستان کے قیام کے آغاز سے ہی دونوں ممالک یعنی ایران اور پاکستان میں دینی، سماجی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات کی ترقی کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس تناظر میں ایران کے اسلامی انقلاب کے پاکستان پر اثرات کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی انقلاب کا سب سے زیادہ اثر مذہبی اور ثقافتی حوالے سے مرتب ہوا۔ ایران اور ایرانی عوام میں پاکستانی عوام کی دلچسپی ایک گہرا فکری اور ثقافتی پس منظر رکھتی ہے، جس کی وجہ سے اسلامی انقلاب کا سب سے زیادہ گہرا اثر ایک فطری امر تھا۔ ثقافتی اور مذہبی امور کے ماہر مولوی مفلح کہتے ہیں، ایران میں اسلامی انقلاب کی عظیم نعمتوں میں سے ایک اسلامی بیداری تھی، گو کہ پاکستانی عوام برطانوی استعمار کے خلاف جدوجہد کے دوران اسلامی بیداری سے ناشنا نہیں تھے، لیکن ایک مدت کے بعد ایران کے اسلامی انقلاب نے پاکستان میں اسلامی بیداری کو بہت زیادہ صورت دی اور اس ملک کے عوام میں اسلامی بیداری کو فروغ ملا اور اسلامی احکامات کے نفاذ کے لیے انہیں ایک نیا حوصلہ اور عزم ملا۔ جہاد اسلامی فلسطین کے معنوی رہبر جناب شیخ عبدالعزیز اودا کا کہنا ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کے اثرات میں سب سے اہم اثر دنیا کے مختلف ممالک کے مسلمانوں میں بیداری آنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس انقلاب نے جوانوں کے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا اور اسلامی تعلیمات سے ان کو آشنا کر دیا، اور مسلمانوں کے دلوں میں اس امید کو زندہ کر دیا کہ مسلمان دوبارہ سے کامیاب ہو کر اپنی پرانی عظمت اور جلال کو حاصل کرتے ہوئے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔
امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔
تو ہے شرارے ستم باعث رنج و الم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھلیان پہ قلب گلستان پہ، آتش کی نا تیری بنک گری برق بم۔ جور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر، اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر۔ سچ ہے تیری دوستی فوق گراں بار ہے، عالمی رہزن ہے تو دشمن مکار ہے۔
عاشق شور و جفا دشمن مہر و وفا، حامل زہر بلا قاتل شہد صفا۔ دفتر تاریخ میں تو ستم گر نہیں، فتنہ عالم ہے تو اس سے بڑا شر نہیں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ دشمن اقوام میں جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔
تو نے کیا ہے بلند نعرہ صدا جنگ کا، تو نے گھونٹا گلا امن کے آہنگ کا۔ مظہر شیطانیت دشمن انسانیت، تیری سیاست میں ہے جرم ہر ایک رنگ کا۔ قاتل و سرکش ہے تو باعث ظلمت ہے تو، نغمہ ابلیس ہے ساز تیرے چنگ کا۔ دشمن ملت ہے تو باعث ذلت ہے تو، سایہ وحشت ہے تو رہزن امت ہے تو۔
دشمن مہر و وفا، حامل زہر بلا قاتل شہد صفا۔ دفتر تاریخ میں تو ستم گر نہیں، فتنہ عالم ہے تو تجھ سے بڑا شر نہیں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔
سامعین، ایک مصری مفکر ڈاکٹر محمد غزالی کا بھی ماننا ہے کہ اسلامی بیداری ایک نیا لفظ ہے جو اسلامی انقلاب کی فتح کے ساتھ ایران سمیت تمام عالم اسلام میں پھیلا۔ پاکستان میں سنی اور شیعہ دونوں اسلامی انقلاب کی روشنی سے متاثر ہوئے اور اس انقلاب کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران پاکستان کی اسلامی تحریکوں کے لیے ایک ماڈل اور نمونے کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستان کے دینی تحریکیں اور قائدین بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے متاثر ہوئیں اور انہوں نے اس انقلاب کی حمایت کا بھی اعلان کیا۔ پاکستان کا مذہبی ڈھانچہ مختلف گروہوں پر مشتمل ہے جو مذہبی سرگرمیوں کے علاوہ اقتدار کے حصول میں بھی کوشاں نظر آتا ہے۔ اسلامی حکومت کے قیام یا اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو جماعتیں سرگرم عمل تھیں وہ بنیادی طور پر سنی جماعتیں ہیں۔ البتہ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد اس سیاسی دھارے میں شیعہ مذہبی گروہ بھی شامل ہو گئے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ان شیعہ گروہوں میں سے ایک تھا جو پاکستان کے سیاسی اور سماجی میدان میں داخل ہوا اور پاکستان میں شیعوں کی ایک بڑی اکثریت کو اپنی پالیسیوں کے محور کے گرد جمع کرنے میں کامیاب ہوا۔
دریا اسنا، پاکستان کے مسلمان عوام نے رہبر معظم انقلاب اسلامی کا، جو اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر تھے، پاکستان کے دورے میں تاریخی استقبال کر کے اسلامی انقلاب کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ دوسری طرف سعودی عرب کی قیادت میں تکفیری وہابیت نے سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی جیسے دہشت گرد گروہوں کو تشکیل دے کر اسلامی گروہوں کے ساتھ ہماگیر فرقہ وارانہ لڑائی شروع کر دی۔ آج سب اس بات کو مانتے ہیں کہ دہشت گردانہ حملے اور دھماکے پاکستان میں ایران کے اسلامی انقلاب کے اثر و رسوخ کے خلاف تکفیری وہابی گروہوں کے جرائم کا حصہ تھے۔ تاہم پاکستان کے مسلمان عوام نے اسلامی انقلاب کی حمایت کرتے ہوئے ہمیشہ عملی طور پر یہ دکھا دیا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی اور انقلابی تعلیمات نفاذ اسلام کے لیے ہیں اور ان کا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستانی عوام نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہو کر ثابت قدمی دکھائی اور خالص اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہے اور تکفیری وہابیت کو مسترد کر کے عملی طور پر دکھا دیا کہ وہ فرقہ واریت اور مسلمانوں کے تفرقے اور اختلاف کے شدید مخالف ہیں۔ مزید برآں، ایران میں اسلامی انقلاب کی فتح کے ساتھ ہی پاکستان کے عوام، شیعہ اور سنی دونوں نے اپنے اتحاد و یکجہتی کو مضبوط کرتے ہوئے اور اسلامی انقلاب کی تعلیمات کے زیر اثر ایران کے ساتھ ہماگیر یکجہتی کا اظہار کیا۔ دہشت گردی کے خلاف مزاحمت کے بلاک کی پے در پے فتوحات پاکستانی عوام سمیت مسلمانوں کی بھرپور حمایت کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ اسلامی انقلاب نے عملی طور پر یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ عالم اسلام کا اتحاد اور یکجہتی چاہتا ہے اور اس سلسلے میں ہر منصوبے اور آئیڈیا کی حمایت کرتا ہے۔ سامعین، پروگرام آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کیا جا رہا ہے۔
مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے، فولاد کے پنجے ہے جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے۔ ہماری شاہوں کی گیری تو الٹی ہے
کر قرآن کے بھی اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان قرآن کے اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان اس فکر میں ہے خوش رہے ہر حال میں انسان
سامعین پاکستان کے عوام میں شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان یکجہتی اور بھائی چارہ مسلم اتحاد کی ایک طاقتور علامت ہے اور اسلامی انقلاب نے ہمیشہ مسلمانوں کے اتحاد کی حمایت کرتے ہوئے اسلامی معاشرے کے دشمنوں کی سازشوں کا ہر موقع پر فیصلہ کن جواب دیا ہے۔ انقلاب سے دنیا کس قدر متاثر ہوئی ہے اور اس کے لیے اس انقلاب کے ان تمام پہلوؤں کو پرکھنا ہوگا جو اس انقلاب کو کامیاب بنانے میں کلیدی کردار کے مالک ہیں۔ ان پہلوؤں میں سب سے زیادہ اہم اس انقلاب کے اہداف، آئیڈیولوجی، قیادت اور انقلاب میں شریک عوام ہیں۔ جس قدر انقلاب کا ہدف عالی ہو، معقول اور بلند و بالا آئیڈیولوجی کے تناظر میں ہو، ساتھ میں کسی بصیر اور خبیر لیڈر اور قیادت کے سائے تلے ہو اور لوگوں کی شرکت بھی اس میں چشمگیر ہو، تو ان چار اہم عناصر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس انقلاب کی اہمیت اور تاثیر بہت زیادہ ہوگی، اور جس قدر ان چیزوں میں کمزوری نظر آ جائے، انقلاب کے اثرات بھی کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ دیر پا بھی نہیں ہو سکتے۔ سامعین، انہی چار چیزوں کو آخری صدیوں میں آنے والے دنیا کے اب تک کے چار اہم اور مشہور انقلابات، 1779 میں فرانس کا انقلاب، 1917 میں روس کا انقلاب، 1962 میں الجزائر کا انقلاب اور 1989 میں ایران کے اسلامی انقلاب میں مشاہدہ کرتے ہوئے انہی کو دنیا پر آنے والے اثرات اور انقلاب کی اہمیت اور برتری کے لیے معیار بنا سکتے ہیں۔
انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان چار عناصر کے تناظر میں دیکھا جائے اور دنیا کے دیگر انقلابات سے اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو اس کی برتری سب پر عیاں ہوگی۔ 2500 سالہ شہنشاہیت کے جبر و استحصال میں پسی ہوئی ایرانی عوام اپنے اسلامی اقدار کو دن دہاڑے پامال ہوتے دیکھ رہی تھی اور ہر کوئی جبر کو سہنے میں ہی نجات سمجھ رہا تھا۔ ایسے میں ایک بابصیر قیادت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں سامنے آئی، جس نے نظریہ ولایت اور نظام ولایت فقیہ کے تحت عدالت اور مساوات کے قیام کو انقلاب کے اہداف میں سے قرار دیتے ہوئے تحریک کا آغاز کیا، تو ایرانی باشعور عوام نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ندا پر یکسدا لبیک کہتے ہوئے قیمتی جان تک کی قربانیاں پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا، اور یوں کئی سالوں کی مسلسل جد و جہد سے یہ اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ جیسے ہی ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو مختلف ممالک میں بھی اس کو آئیڈیل بناتے ہوئے چھوٹی بڑی تحریکیں شروع ہو گئیں، اور ہر شخص امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو آئیڈیل بنا کر انقلاب کا خواہاں نظر آیا۔ مسلم اقوام اگر اسلامی انقلاب کے ماڈل کو فالو کریں تو ان کے ممالک میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، اور یہ اقوام بھی خود انحصاری کی پالیسی اپنا کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہیں۔ اسلامی تہذیب کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا ایسا مرکز بنانا ہوگا جہاں صرف اسلامی تہذیب کے احیاء کے لیے ہی کام کیا جا رہا ہو، جبکہ امت جنہیں اسلام کا مرکز سمجھتی ہے وہ تو یورپی فلسفے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے گمراہی کے راستے کا انتخاب کر چکے ہیں۔ جب سرزمین حجاز پر بے حیائی اور بے راہ روی کے بادل چھائیں گے تو یقیناً امت کسی ایسی ریاست کی طرف دیکھے گی جس میں حقیقی اسلامی تہذیب ہوگی اور حقیقی خالص اسلام ملے گا۔ تو ایسی صورت میں صرف ایران ہی دکھائی دیتا ہے جس میں حقیقی اسلامی اقدار موجود ہیں۔ سامن، انہی رائز کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھے گا، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام عشرِ فجر کی مناسبت سے سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی ممالک متحد ہو جائیں تو دشمنوں اور بدخواہوں کی سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ ٹرمپ کی جانب سے ہندوستانی وزیراعظم کو سرکاری دورے کی دعوت اور امریکہ سے بڑی تعداد میں ہندوستانیوں کی بے دخلی۔ فلسطینی نوجوان کی شہادت پسند کارروائی میں دو صہیونی ہلاک، 8 زخمی۔ پاکستان کے ضلع کرم میں امن و امان کی بحالی کے لیے دونوں فریقین بعض شرائط پر متفق۔ اور شام میں بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے اسلامی دنیا کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے خطے میں جاری اسلامی دشمن طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسلامی ممالک اپنے عوام کی سلامتی، معیشت اور اقتصاد بہتر بنانے کے ساتھ ہی آپسی اختلافات سے دوری اختیار کریں اور متحد ہو جائیں تو دشمنوں اور بدخواہوں کی سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ صدر ایران نے عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملاقات میں دنیا کے موجودہ حالات میں اسلامی ملکوں کے درمیان اتحاد، یکجہتی اور ہمدلی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ باہمی اختلافات کو ہوا دینا امت اسلامیہ کی کمزوری کا باعث ہے۔ ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ اگر اسلامی ممالک باہم متحد ہو جائیں تو دشمنوں اور بدخواہوں کی سازشیں بے نتیجہ رہیں گی۔ انہوں نے اسلامی ملکوں کے درمیان تجارت، اقتصاد، سائنس اور ٹیکنالوجی اور سرحدی امور میں تعاون کو اسلامی دنیا میں اتحاد و یکجہتی کی تقویت کا باعث قرار دیا۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے اس سے پہلے آذربائیجان کے صدر کے مشیر خارجہ حکمت حاجیوف سے ملاقات میں بھی اسلامی دنیا کے اتحاد و یکجہتی کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ صدر ایران نے اس ملاقات میں خطے کے ملکوں کی عرضی سالمیت کے تحفظ کو اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیادی خارجہ پالیسی میں شمار کیا اور بیرونی طاقتوں کے بعض اقدامات کے پیش نظر علاقائی ملکوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی تقویت پر زور دیا۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کو امریکی دورے کی دعوت ملنے کے ساتھ ہی امریکہ نے 200 سے زائد ہندوستانیوں کو نکال دیے جانے کی خبر دی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکہ سے 200 سے زائد ہندوستانی شہریوں کو جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ سے نکالے جانے والے ان افراد کی ہندوستانی شہریت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ امریکہ سے نکالے جانے والے ان ہندوستانی شہریوں کو ڈیپورٹ کر کے ایک ہوائی جہاز کے ذریعے ہندوستان بھیجا گیا ہے۔ مبینہ غیر قانونی طور پر امریکہ جانے والے 200 سے زائد ہندوستانی شہریوں کو ایسی حالت میں نکالا گیا ہے کہ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی کو امریکہ کے دورے کی دعوت دے دی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کی ملاقات 13 فروری کو ہو سکتی ہے۔ ہندوستان میں سپریم کورٹ نے مبینہ بنگلہ دیشی تارکین وطن کے حوالے سے مرکزی حکومت کے طرز عمل پر جواب طلب کر لیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن کو ان کے ملک واپس بھیجنے کے بجائے پورے ہندوستان میں طویل عرصے تک نظر بند رکھنے پر وضاحت طلب کر لی ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے سوال کیا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن ایکٹ کے تحت اپنی سزا پوری کرنے کے بعد مختلف اصلاحی گھروں میں اس وقت نظر بند ہیں۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے 850 مبینہ غیر قانونی تارکین وطن کی غیر معینہ مدت تک حراست پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غرب اردن میں غاصب حسینی حکومت کے وحشیانہ حملوں، عام شہریوں کے قتل عام، خسرانہ گرفتاریوں اور رہائشی مکانات کی مسماری کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے غرب اردن میں غاصب سینی فوجیوں کے ہاتھوں مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی کے بارے میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اداروں من جملہ انسانی حقوق کے خصوصی رپورٹر کے تازہ بیان پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ انسانی حقوق کے اداروں اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی خصوصی رپورٹر فرانسکا البانیز نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت غرب اردن میں بھی غزہ کی طرح فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے غرب اردن میں اسرائیلی حکومت کے وحشیانہ جرائم پر بین الاقوامی اداروں کی خاموشی کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری اور بالخصوص اسلامی اور علاقائی ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ غرب اردن میں غاصب صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم روکنے کے لیے فوری اقدام کریں۔ دوسری طرف حماس نے کہا ہے کہ نتنیاہو جنگ بندی کے معاہدے اور قیدیوں کے تبادلے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلسطین کے مغربی کنارے میں بڑھتی صہیونی دہشت گردی کے درمیان مزاحمتی کارروائیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے خبر دی ہے کہ غرب اردن میں ایک فلسطینی نوجوان نے صہیونی دہشت گردی کے جواب میں مزاحمتی کارروائی کی، جس میں کم از کم 2 صہیونی ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی نوجوان نے فائرنگ کر کے صہیونی دہشت گردوں کو اپنے نشانے پر لیا، جو غزہ میں جنگ بندی کے بعد سے علاقے میں دہشت گردی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اور اب تک 10 فلسطینی نوجوانوں کو شہید و زخمی کر چکے ہیں۔ ضلع کرم میں امن و امان کی بحالی کے لیے جرگے میں دونوں فریقین مین شاہراہ کھولنے، بنکرز مسماری اور اسلحہ جمع کرنے پر متفق ہوئے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں فریقین کے بنکرز مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 30 سے زائد بنکرز تباہ کیے جا چکے ہیں، جبکہ پچھلے کچھ ہفتوں میں سامان رسد کی 453 گاڑیاں کرم پہنچائی جا چکی ہیں۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ کرم میں اب تک 30 سے زیادہ بنکرز مسمار کیے جا چکے ہیں۔ علاقے میں بنکرز کی کل تعداد 250 سے زیادہ ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران سامان رسد کی 453 گاڑیاں مختلف قافلوں میں کرم پہنچائی جا چکی ہیں، جبکہ کرم کے متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ واضح رہے کہ ضلع کرم میں امن و امان کی بحالی کے لیے جرگے میں دونوں فریقین مین شاہراہ کھولنے، بنکرز مسماری اور اسلحہ جمع کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ عمادین نے ایک دوسرے کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کے ساتھ مزید نشستیں کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ تحریک حماس نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے میں ثالثی کرنے والے فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کو معاہدے کے انسانی پروٹوکول پر مکمل عمل درآمد کرنے کا پابند بنائیں۔ تحریک حماس نے منگل کے روز ایک بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے کے ثالث اور ضامن ملکوں، خاص طور پر مصر اور قطر میں اپنے بھائیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں اقدام کریں اور اس معاہدے کے انسانی پروٹوکول کے نفاذ میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دور کریں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے خلاف اسرائیلی حکومت کی جارحیت، بالخصوص اس علاقے کے شمال میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور حیات کے تمام عناصر تباہ ہو گئے ہیں۔ تحریک حماس نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت جنگ بندی کے معاہدے سے متعلق انسانی مسائل پر عمل درآمد سے فرار کر رہی ہے اور جان بوجھ کر غزہ کی پٹی میں ضروری سامان کے داخلے کو روک رہی ہے۔ تحریک حماس نے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں صہیونی مخالف تازہ کارروائی فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کا جواب ہے۔ تحریک حماس نے تاکید کی کہ مغربی کنارے میں واقع جنین، طول کرم اور توباس کے کیمپوں میں عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جاری جرائم فلسطینی عوام کے ارادے کو کمزور کرنے کا باعث نہیں بنیں گے۔ غرب اردن کے خلاف ایسی حالت میں غاصب صہیونی فوجیوں کے حملے مسلسل جاری ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی نے فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے خطرناک منصوبوں اور صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ مغربی کنارے کے شمالی شہر جنین اس کے کیمپ پر جارے اسرائیلی فوج کا حملہ 15ویں روز میں داخل ہو گیا ہے، جبکہ قابض فوج نے مسلسل 9ویں روز بھی طول کرم اور اس کے کیمپ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے ہیں۔ قابض فوج نے شمال مغربی کنارے میں نابلس کے جنوب میں واقع ایک قصبے پر بھی حملہ کیا ہے۔ یہ ایسے میں ہے کہ جب فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ کے ترجمان نبیل ابو ردینہ نے فلسطینیوں کو بے گھر کرنے ان کے نسلی صفائی کے منصوبے کے مطابق مغربی کنارے میں فلسطینی عوام پر حملوں کا دائرہ وسیع کرنے کے غاصب صہیونی حکومت کے اقدامات کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ شام پر حاکم تحریر شام کے عناصر نے 16 شہروں میں بے گناہ شہریوں کو گرفتار کرنا شروع کیا ہے۔ شام پر حاکم تحریر شام نے دمشق، طرطوس، لازقیہ، القزداہا، حمص اور حما سمیت 16 شہروں میں وسیع پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 300 سے زائد علوی افسران کو مختلف شہروں سے حراست میں لیا گیا ہے، جن کی سرنوشت کے بارے میں تاحال کوئی خبر نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد کو خفیہ عقوبت خانوں میں منتقل کیے جانے کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق گرفتار ہونے والے علوی افسران کسی عسکری کارروائی میں ملوث نہیں تھے، اس کے باوجود گزشتہ چند دنوں کے دوران بڑی تعداد میں ان قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بنیامین نتنیاہو ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہیں، اس لیے اس کے خلاف وسیع پیمانے پر سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم اہود باراک نے ہارٹز اخبار میں شائع ہونے والے ایک مقالے میں کہا ہے کہ نتنیاہو کو مختلف قسم کے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے باوجود حماس کا غزہ کی پٹی پر کنٹرول ہے اور اسے غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے ایک چیلنج کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسے بجٹ اور 7 اکتوبر کے واقعے میں ایک باضابطہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کرنے جیسے چیلنجوں کا سامنا، اور یہ سب نتنیاہو کی حکومت کی بقا کے لیے خطرہ ہیں، جو کہ ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چین نے اپنی مصنوعات پر نئی ڈیوٹیز کے جواب میں امریکی درآمدات پر 10 سے 15% نئے ٹیرف عائد کر دیے، جس کے بعد دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان تجارتی جنگ شدت اختیار کرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی مصنوعات کو نہ روکنے کے لیے چینی مصنوعات پر اضافی ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا۔ چینی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ امریکی برآمدات پر نئے محصولات 10 فروری سے عائد ہوں گے۔ جنوبی لبنان میں جارے صہیونی حکومت کے حملے بدستور جاری ہیں۔ لبنان کی خبر رساں ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت 70 روزہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے تازہ ترین حملے کے دوران یارون قصبے میں بڑے دھماکے کیے ہیں۔ قابض حکومت کی فوج نے اپنی جارحیت کو جاری رکھتے ہوئے اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان میں بنت جبیل کے علاقے میں واقع قصبے یارون میں متعدد مکانات کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا، جس کی آوازیں جنوبی لبنان کے بیشتر علاقوں میں سنی گئیں۔ لبنانی ذرائع کے مطابق جنوبی لبنان کے شہر نبتیہ کے مرجیون میں علاقے میں بھی جارے فوج نے دھماکے کیے ہیں، قابضین کی طرف سے بڑی تعداد میں مکانات کو بھی جلا دیا گیا ہے۔ قابض حکومت کی فوج نے جنوبی لبنان میں عمارتوں کو دھماکے سے اڑانے کی وحشیانہ کارروائی کی تصدیق کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے اور ہتھیاروں کے ڈپوز کو تباہ کر دیا ہے۔ ایران میں حماس کے نمائندے نے کہا کہ پاکستان نے سینی حکومت کی جیلوں سے رہا ہونے والے 15 فلسطینی قیدیوں کی میزبانی قبول کی ہے۔ منگل کے روز خالد قدومی نے اسلام آباد میں ایک انٹرویو میں بتایا کہ پاکستانی حکومت فلسطینی قیدیوں کے ایک گروپ کی میزبانی کرے گی جنہیں غزہ جنگ بندی کے بعد سینی حکومت نے رہا کیا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیلات کا ذکر نہیں کیا، تاہم انہوں نے سینی حکومت کے چنگل سے آزاد ہونے والے فلسطینیوں کی اس تعداد کو قبول کرنے کے لیے پاکستان کے اقدام کو سراہا ہے۔ بعض پاکستانی میڈیا ذرائع نے اس حوالے سے خبر دی ہے کہ پاکستان کی وزارت داخلہ یا وزارت خارجہ نے اس معاملے پر کوئی باضابطہ تبصرہ نہیں کیا، تاہم رہا کیے گئے 15 فلسطینی قیدی ترکیہ اور مصر کے راستے پاکستان آئیں گے۔ انڈیپینڈنٹ اخبار نے لکھا ہے کہ اب تک 4 ممالک بشمول پاکستان، ملائیشیا، قطر اور ترکیہ نے سینی حکومت کی جیلوں سے رہا ہونے والے فلسطینیوں کو قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بنگلہ دیش میں جاری بیشوا اجتماع کے دوران جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غیر ملکی میڈیا کے مطابق ان دنوں بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے شمالی علاقے تونگی میں دریائے توراک کے کنارے دنیا میں مسلمانوں کے بڑے اجتماعات میں شمار ہونے والا سالانہ اجتماع بیشوا جاری ہے۔ یہ اجتماع 3 مرحلوں میں انجام پا رہا ہے، جس کا آغاز 26 جنوری کو ہوا تھا اور 16 فروری تک جاری رہے گا۔ بنگلہ دیش میں ہر سال منعقد ہونے والے اس غیر سیاسی اجتماع میں 10,000 بنگلہ شہریوں کے علاوہ دنیا بھر سے ہزاروں عقیدت مند شریک ہوتے ہیں، جو اپنے وقت کو نماز، دعا، ذکر، عبادت اور علماء کی تقاریر سننے میں صرف کرتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں